الله وآل الله ولا ندائم ولا عدائم عداء الله من يوم عداوات من يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووسط كل قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. شاید کچھ دیر ہو گئی ہے, معذرت چاہتا ہوں. وہاں جہاں پہلے موجود تھے وہاں کچھ تاخیر سے وقت ملا گفتگو کرنے کا, پھر راستے میں دیر ہو گئی. خدا کا شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ جس نے توفیق دی کہ آپ مومنین کی زیارت کا موقع ملا. امید ہے خالق کے کائنات ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی عبادت شمار کرے گا اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ ادا کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو اور امام زمانہ کی تائید ہو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ خداوند متعال ان کی تعریف کرتا ہے, وہ لوگ کالذین یستمعون القول, جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے اپنے دل سے لگا لیتے ہیں. ممکن ہے میں جب گفتگو کروں, کیونکہ بالآخر میں کوئی کامل آدمی نہیں ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں, خطا بھی کر سکتا ہوں, اختلاف رائے رکھنے کا سب کو حق ہے اور یہی انسانی زندگی ہے کہ جس میں اختلاف رائے رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جاتا ہے, مل کے بیٹھا بھی جاتا ہے, بات چیت بھی کی جاتی ہے اور سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے. ضرور پڑھیں محمد والے محمد پر. اصل میں قرآن مجید میں خالق کائنات نے وہ جماعت جو غلبہ پانے والی ہے اور غالب آنے والی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ پر ارشاد خداوندی ہے, کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی بار ایسے ہوا ہے, قرآن کہتا ہے کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں. بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے غالب آئیں. آیت کا اگلا جملہ کہتا ہے واللہ مع الصابرین, شاید اس غلبے کی اور اذن کی علت بیان ہوئی ہے اس میں. کیا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹی جماعتیں تھیں وہ صابروں کی جماعتیں تھیں. کیونکہ وہ صابر تھے اس لیے اللہ کا انہیں ساتھ مل گیا اور وہ کیا ہو گئے, غالب آ گئے. جسے بھی اللہ کا ساتھ مل جائے وہ غالب ہو جاتا ہے. صابر کسے کہتے ہیں؟ صابر اسے کہتے ہیں جو ثابت قدم رہتا ہے, جو استقامت کرتا ہے, جو مقاومت کرتا ہے, جو ڈٹا رہتا ہے, جو ہمت نہیں ہارتا, جو حوصلہ نہیں ہارتا, جو اکیلا بھی رہ جائے تو میدان خالی نہیں چھوڑتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ اگر تم بھی صابر ہو جاؤ نا, بھی صابر یغلبو مئتین, تو تم 200 پر غلبہ پالو گے. یعنی ایک صابر 10 پر غالب آتا ہے, یہ قرآن ہے. جو قیامت تک کے لیے حق اور سچ ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, خدا کا کلام ہے. یعنی اگر غالب ہونا چاہتے ہو نا, غلبہ پانا چاہتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ صابر بننا پڑے گا. صابر یعنی ثابت قدم رہنے والا, استقامت کرنے والا. بس اللہ نے غلبہ پانے والی جماعت کی ایک صفت جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صابر ہوتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں. دوسری صفت, لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم ایسی قوم کو جو اللہ اور رسول پر ایمان, اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے, تم اس حال میں نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ و رسولہ, کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. وہ لوگ جو آخرت اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, آپ انہیں نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور رسول کے دشمن, ولو کانوا آباءہم ان کے آبائی کیوں نہ ہوں, او ابناءہم ان کے بچے کیوں نہ ہوں, او اخوانہم ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم ان کا قبیلہ اور خاندان ہی کیوں نہ ہو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے,
ماشاءاللہ بے شک.
وایدہم بروح منہ, اور اپنی طرف سے اپنی روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے. یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار, اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ حزب اللہ ہے. اللہ خبردار, ان حزب اللہ ہم المفلحون, خبردار آگاہ رہنا, حزب اللہ ہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے. بس دوسرا کامیاب ہونے والا گروہ کون ہے, جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار کون ہے؟ اللہ اور رسول. اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وہ کسی کو بھی اپنا دوست یا دشمن نہیں بناتے. ان کے ذاتی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے, ان کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر اور دوستی بھی اللہ کی خاطر, دشمنی بھی رسول کی خاطر اور دوستی بھی رسول کی خاطر. قرآن کہتا ہے یہ جماعت غالب آنے والی ہے, فلاح پانے والی ہے, کامیاب ہونے والی ہے. جس سے اللہ دوستی رکھے یہ اس کے دوست ہے, جو اللہ کا دشمن ہے یہ اس کے دشمن ہے. جس سے رسول محبت اور دوستی رکھے یہ اس کے دوست ہے, جس سے رسول دشمنی رکھے یہ اس کے دشمن ہے. یا برعکس, جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے, جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ ان کا دوست ہے. دوسری صفت غلبہ پانے والوں کی کیا ہے؟ ان کی دوستی اور محبت اور دشمنی کا معیار جو بڑے محمد والے محمد پر. لہذا ہے وہ حزب جس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہے اور رسول ہے, وہ کامیاب ہوگی. کوئی بھی جماعت اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہیں ہے نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اب دیکھا جائے کہ اللہ نے کس کے ساتھ دوستی کا کہا ہے, کس کے ساتھ دشمنی کا کہا ہے, رسول نے کس کی دوستی کی بات کی ہے, کس کی دشمنی کی بات کی ہے, کن کو تکلیف دینا اللہ اور رسول کو تکلیف دینا ہے, کن کو راضی کرنا اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے, یہ میں دیکھنا ہوگا. تیسری آیت سورہ مائدہ میں ہے, یہ سورہ مجادلہ کی 23 اور آخری آیات تھی. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. وہ جو نماز قائم کرتا ہے, توجہ چاہتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکات دی.
ماشاءاللہ بے شک بے شک,
حالت رکوع میں زکات. تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, والذین آمنوا الذین, اور وہ مومن تمہارا ولی ہے یا تمہارے ولی ہیں. یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, وہ یؤتون الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں, وہ ہم راکعون در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. آیت آگے چلتی ہے, ومن یتول اللہ جس نے اللہ کو ولی مان لیا, ماشاءاللہ, ورسولہ اور رسول کو اپنا ولی مان لیا, والذین آمنوا اور انہی صاحبان ایمان کو اپنا ولی مانا جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں, فإن حزب اللہ ہم الغالبون, یعنی بریکٹس کہتا ہوں, یہ حزب اللہ ہیں اور یہی غلبہ پانے والے ہیں. جب تلک اللہ رسول اور اہل بیت کی ولایت میں نہیں آئیں گے نا, غلبہ نہیں پا سکتے. قرآن کہتا ہے یہ. ولایت میں کیسے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, اللہ اور رسول, اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, اہل بیت کی ولایت. ولایت کے تین معنی کیے گئے ہیں. ولایت کا معنی محبت, اللہ اور رسول اور اہل بیت سے محبت. اس میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہیں, وہ بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. ایک عیسائی رائٹر ہے ڈاکٹر جارج جرڈک, اس نے کتاب لکھی ہے, تین اس کے وہ جو والیوں میں, اور بہترین کتاب اس کا, ایک والیوم کا نام ہے ایلی وائس آف ہیومن جسٹس, دوسری کتاب ہے اس کا ایلی اینڈ ہیومن رائٹس, تیسری ایلی اینڈ عربز, بہترین کتاب ہے ایلی وائس آف ہیومن جسٹس. ایلی صدائے عدالت انسانی, عیسائی ہے, محبت کرتا ہے علی سے. ولایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کو باطنی ولایت حاصل ہے, یہ صاحب کرامت شخصیات ہیں, یہ وہ کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا, ان میں وہ طاقت ہے, ان میں وہ طاقت ہے جو عام انسان میں طاقت نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ حضرت سلیمان نبی نے کہا کہ تم میں سے کون تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے گا, لیکن جلدی لانا ہے. کالا عفریت من الجن نے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, عفریت جن نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو میں لے آؤں گا. کہاں سے؟ یمن سے فلسطین, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوتے لے آؤں گا. کہانی سے بھی جلدی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے لے آؤں گا. عجیب نہیں, کتنی پاور ہے اس کے پاس کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. توجہ چاہتا ہوں, پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور وہ لے آیا, یعنی ود ان نو ٹائم لے آیا. اس نے ارادہ کیا کہ تخت بلقیس یمن سے فلسطین آئے, وہ آ گیا. اس کے پاس اتنی طاقت ہے. اور قرآن کہتا ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب, اے نبی تو کہہ دے تیری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبہ قاسیہ. کیا نام ہے؟ خطبہ قاسیہ, حضرت علی کے خطبے ہیں, ماشاءاللہ. اس میں وہ لکھتے ہیں مولا علی کہ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا اللہ کے نبی مجھے سینے پر سلاتے تھے, غذا چبا کے مجھے خود کھلاتے تھے, مجھے کندھے پر اٹھاتے تھے, غار حرا لے کے جاتے تھے, میں ان کے ساتھ غار حرا میں بچہ تھا عبادت کرتا تھا. ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی, بچہ تھا میں, ساتھ جاتا تھا, اور میں نے نوجوانی میں ہی عربوں کے بڑھتے ہوئے سینگوں کو توڑ ڈالا اور پیوند زمین کر دیا. میں وہ ہوں, میں جی. آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے, سب آ رہی ہے. آجان کھڑے ہو کے بولنا مشکل ہے. چلے میں مختصر کروں گا بات سے بیٹھنا چاہتا ہوں. اصل میں دیکھیے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں رسول خدا کے ساتھ غار حرا میں تھا, لقد سمعت رنت الشیطان حین ما نزل الوحی, جب وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی فریاد تو خود سنا. ارا نور الوحی و رسالہ و شم موری النبوہ, میں غار حرا میں رسول خدا کے ساتھ ہوتا تھا, میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا. وہ اشم موری النبوہ, میں نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا. میں نور وحی کو دیکھتا تھا, سنتا نہیں تھا, دیکھتا تھا. نور رسالت کو دیکھتا تھا, جو رسالت کو دیکھے وہی گواہی دے سکتا ہے. ٹھیک, یہ طاقت ہے جو اللہ نے دی ہے نولیاء اللہ کو, جس کے بارے میں علامہ طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی. صوفیاء, تمام شخصیات, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, داتا گنج بخش, جتنے بھی اولیاء اللہ اور افاق گزرے ہیں, یہ سارے قائل ہیں کہ اہل بیت کو یہ طاقت حاصل ہے. یہ ولایت کا دوسرا معنی ہے, رسول پاک کو یہ طاقت حاصل ہے. تیسرا ولایت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ دین اور حکومت اکٹھے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے. دین اور حکومت اکٹھے ہیں, محبت کے باب میں ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہیں. ولایت کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں بھی مسلمان تقریباً اکثریت کے اس میں شامل ہیں, ہم سارے اکٹھے ہیں. تیسرا ہے دین اور حکومت اکٹھے ہیں, جس کا غدیر میں اعلان ہوا ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اشہد ان علی ولی اللہ, اس کا مطلب یہ کہ ہم دین اور حکومت کی وحدت کے قائل ہیں, دین اور حکومت کی جدائی کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا دینی پیشوا بھی علی ہے, ہمارا حاکم بھی علی ہے. تو جو چاہتا ہوں, حکومت کے اندر کم از کم پانچ شعبے ہیں, سیاست ہے, معیشت ہے, سماجیات ہے, قانون ہے, اخلاق ہے اور تعلیم و تربیت ہے. کم از کم یہ پانچ ہیں. اسلام کا, قرآن کا, رسول کا اور اہل بیت کا پولیٹیکل کنسپٹ جو ہے اس کے اندر دین اور سیاست اکٹھے ہیں, دین اور معیشت اکٹھے ہیں, دین اور سوشل سسٹم اکٹھا ہے, دین اور قانون اکٹھا ہے, دین اور اخلاق اکٹھا ہے, اور دین اور تعلیم اور تربیت اکٹھے ہیں. ہمارے یہاں سیاست کی تعریف میں اور عام جو لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر سیاست کی تعریف ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لبرل ڈیموکریٹک سسٹم میں جو سیاست یا حکومت کی تعریف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے عوام پر, یعنی جمہور کی حکومت, جمہور کے ذریعے جمہور پر. آج اس کا کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام بھی کہتے ہیں نا, جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعے جمہور پر. یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ امریکہ اور یورپ کے آئے ہوئے لبرل ڈیموکریٹک سسٹم میں ہے, اسلام میں نہیں ہے. یہ رسول خدا نے ہمیں نہیں سکھایا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ سیاست, اللہ کی حکومت اللہ کے صالح بندوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر. اللہ کا قانون حاکم ہوگا اللہ کے صالح بندوں کے ذریعے اللہ کے بندوں پر. کسی کو حق نہیں ہے اللہ کی مخلوق پر حکومت کرے. حکومت کا حق اللہ کو ہے, اور اللہ نے یہ کسے دیا ہے؟ صالح بندوں کو دیا ہے, جو عادل ہوں, جو ظالم نہ ہوں, جو بشریت سے محبت کرنے والے ہوں, جو پوری سوسائٹی کو خدا کے قریب لے جا سکے, خدا کی طرف لے کے جا سکے, نہ کسی شیطان کی طرف. بڑے محمد والے ہوں, لہذا مکتب تشیعوں میں تھوڑے جاتا ہوں. آ سب بیٹھ جائیں گے, سب میں آ جائیں, آ جی آ جائیں. مکتب تشیعوں میں ہم جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ, ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سیکولر نہیں ہیں, ہم لبرل نہیں ہیں, ہم سوشلسٹ نہیں ہیں, ہم کمیونسٹ نہیں ہیں, ہم نیشنلسٹ بھی نہیں ہیں, نہ ہمارا رسول سوشلسٹ تھا، نہ اعوذ باللہ من ذالک، نہ کمیونسٹ تھا، نہ عرب قوم پرست تھا، نہ لبرل تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، وہ ولی تھا اللہ کی طرف سے، اور ہمارا امام علی بھی ایسے ہی ہے. جس سوچ کے ہم مالک ہیں، معاشرہ جب تلک سفر نہیں کرے گا اللہ کی ولایت کے نظام کی طرف، اس وقت تک مشکلات سے نہیں نکل سکتا. آج یہ لبرل ڈیموکریٹک سسٹم امریکہ کے اندر بھی، لبرل اکنامیکل سسٹم، یہ سارا کولیپس ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. اس نظام نے دنیا کو امن نہیں دیا، سکون نہیں دیا، چین نہیں دیا، سکھ نہیں دیا. لبرل مورلز، لبرل ایتھکس دیکھیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اپنے مفادات کو مقدم کرتے ہیں اور ویلیوز کو پامال کرتے ہیں. چند دن پہلے اوباما نے بھی کہا کہ جہاں پر بھی ہماری ویلیوز میں اور ہمارے مفادات میں ٹکرا ہوگا، ہم مفادات کو ترجیح دیں گے اور ویلیوز کو پامال کر دیں گے. مثلا ان کے ہاں جمہوریت ایک ویلیو ہے، لیکن جب ان کے مفادات سے ٹکرائے گی، وہاں وہ کنگڈم کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہاں وہ مارشل لا کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہاں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر اپنی ویلیوز کو پامال کرتے ہیں. ہم ایسے منافقانہ نظام کو نہیں مانتے. مجلس عبادت مسلمین یہ دعویٰ کرتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں آؤ لوگوں ولایت کے نظام کی طرف
لوٹاؤ.
اسی میں معاشرے کی بقا ہے، اسی میں ہماری ترقی اور پیشرفت ہے. جب تک اس طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم نجات نہیں پا سکتے.
آل محمد امام زمانہ ذات بلند سالوا.
اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، فیلسوف ہونا چاہیے، دین آنا چاہیے، اسلام آنا چاہیے، قرآن آنا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے کہ اسلام کا نظام حکومت اور نظام سیاست کیا ہے. اس لیے کہ حق نہیں ہے کسی کو بھی وہ آئے اور کہے کہ میں دنیا لوگوں پر حکومت کروں گا. نہیں، جسے اللہ نے دیکھیں، آپ کو چیزیں ایجاد کرتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ جو چیز آپ بناتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں نا، آپ کے رائٹس نہیں ہوتے. کیا نام ان رائٹس کا جو کوئی کمپنی چیز بناتی ہے؟ کاپی رائٹس نہیں کہتا، پیٹنٹ رائٹس ہیں. آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر آپ دیں گے کسی کو، آپ جس کو اختیار دیں گے، آپ پیسے لیں گے، کچھ کریں گے، اس وقت اس کو استعمال کر سکے گا. کائنات کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ آخر حکومت کسے ہے؟ اللہ کو حق ہے نا اللہ کے بندوں پر. ہمارا خالق کون؟ اللہ. اللہ کو حق حکومت ہے نا. یعنی آپ ٹی وی بنا لیں تو ٹی وی تو آپ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا مالک نہیں ہے. خدا نے کہا ہے، ہم کو قرآن نہیں پڑھتے. خدا کیا ہمارا مالک ہے، ہمارا جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. عقلی سی بات ہے. اللہ نے جو نظام حکومت بنایا ہے، جو دیا ہے، اس کے مطابق اگر بشریت چلے گی تو نجات پائے گی، ورنہ تباہی ہوگی، ترقی نہیں ہوگی، پیشرفت نہیں ہوگی. اللہ کے نظام حکومت میں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، میں نے صالحین کو حق کے حکومت دیا ہے انسانوں پر. صالحین کو، صالحین کو، انبیاء، اولیاء، معصومین، اہل بیت، ان کو اللہ نے حق کے حکومت دیا ہے انسانوں پر، ہر کسی کو نہیں دیا ہے. لہذا پاکستان کے اندر بھی اگر ہم اس ولایت کے نظام کی طرف لوٹیں گے، ہم طاقتور ہو جائیں گے. آپ ایران میں دیکھیں، ایران کے اندر ایک سسٹم، اللہ کی ولایت کا نظام، اہل بیت کی ولایت کا نظام وہاں آیا ہے. پوری دنیا مل کر 32 سال سے ان سے لڑ رہی ہے، ان کو گرا سکے ہیں؟ وہ بھی تک پاکستان سے تھوڑے ہیں، 7 کروڑ ہیں وہ، ہم 20 کروڑ ہیں. ہم امریکہ کے جھکے ہوئے نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں امریکہ کے. ہم نے اپنا ملک بیچ نہیں ڈالا. کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، رازن نہیں ہے، واقعی ان بدماشوں کو حق حکومت ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. اللہ نے نہیں دیا، یہ گاسے پہ سارے کے سارے. وہاں ایک عادل فقی حکومت کرتا ہے اور پوری دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا ہے 32 سال سے. وہ علی کا بیٹا، وہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، وہ سید بہادر شجاع بابصیرت، 2 کمرے کے گھر میں رہنے والا. ان کا پریزیڈنٹ دیکھا ہے آپ نے کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اس کے اوپر امام خمینی جو انقلاب لایا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جو لوگ سونے کا چمچہ لے کے دنیا میں آئے نا، وہ کبھی غریبوں کے لیے انقلاب نہیں لا سکتے. ادھر میں رکھ لے، جس نے بھوک نہ دیکھی ہو، افلاس نہ دیکھا ہو، غریبوں کا درد نہ دیکھا ہو، اسے کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے اور غریبوں کا درد کیا ہوتا ہے. وہ انقلاب لے کے آیا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں ان غریبوں کا ایک بال، ان سرمایہ داروں کی ساری دولت بھی مل جائے تو ایک بال ان کا قیمتی ہے ان سے. اس نے امریکہ کو للکارا، اسرائیل کو للکارا، پھر لبنان دیکھیں حزب اللہ. میں ابھی لبنان گیا ہوا تھا، حزب اللہ کو دیکھیں جو ولایت کے نظام کے ساتھ منسلک ہو گئے. اسرائیل کو کس نے شکست دی ہے؟ کسی حکومت نے دی ہے؟ نہیں، حزب اللہ نے دی ہے. اس کو مصر شکست دے سکا؟ نہیں. اردن دے سکا؟ نہیں. عرب دنیا پوری مل کر دے سکی؟ 6 گھنٹے میں شکست کھا گئے. اور حزب اللہ والے چند ہزار مجاہدوں نے اسرائیل کو شکست دی ہے، چند ہزار نے. ایک ٹاؤن ہے ایتا شاب، جو بارڈر ٹاؤن ہے، جہاں میں کھڑا ہوں اس کی آخری بلڈنگ ہے، اور جہاں یہ میز کینڈ ہے یہاں وہ خاردار تار ہے. 33 دن تک اسرائیلی اس پر حملے کرتے رہے، ٹینکوں سے، میزائلوں سے، جہازوں سے، کہ اس پر ایک دن قبضہ کر لے. 33 دن میں ایک دن بھی قبضہ نہیں کر سکے، فقط 30 مجاہدین اس کا دفاع کر رہے تھے. اور ایک بات جو ممکن ہے بعض دوستوں کو نہ سمجھ آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جسے پکارا وہ ہماری مدد کو آیا. مجھے خود بتائے، مجھے غور سے سنیں، مجھے خود انہوں نے بتایا، چونکہ
محمد امام زمانہ ایزاد ابلان سلوا،
مجھے انہوں نے بہت سے واقعات سید حسن رسول اللہ نے سنائے، خود مجھے اور بہت سے ان کے ساتھیوں نے. ایک مجاہد بیان کرتا ہے کہ میں میزائل فائر کرنے کے لیے اسرائیل پر باہر نکلا مورچے سے، 5 منٹ میں میزائل فائر کرنا ہوتا تھا، اور اگر 5 منٹ سے زیادہ لگے تو دیکھ لیتے تھے. نکلنا ہے، میزائل اٹھایا، دوڑنا ہے، فائر کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے. اسرائیلی جہاز نے مجھے دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا، میں مجھے اس نے میزائل فائر کیا، میں نہیں بچتا ہوں. یہ واقعہ نہ عجیب، اس نے مجھے بتایا کہ کہنے لگے کہ بے اختیار مجھ سے نکلا، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. کہتے میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اس میزائل کو دونوں ہاتھ میں لے کر 2 ٹکڑے کر کے پرے پھینکا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے؟ انہوں نے کہا تو نے بھی مجھے پکارا نہیں تھا مدد کے لیے؟ ملائکہ مدد کو آئے. چند ہزار مجاہدین لڑے اسرائیل سے، چند ہزار فقط. اسرائیل اس علاقے کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں شمار ہوتی ہے. کیسے شکست ہوئی اسرائیل کو؟ اور آج اسرائیل کی جرت نہیں ہے میلی آنکھ سے لبنان کی طرف دیکھے. لبنان کو اگر نقشے میں دیکھا جائے تو ایک نقطے کی طرح ہے، نقطے کی طرح. لاہور ڈویژن سے چھوٹا ہے، لاہور ڈویژن بڑا ہے لبنان سے. کیوں؟ وہ ولایت کے نظام سے منسلک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ولی وہی ہے جسے اللہ نے بنایا ہے،
ماشاءاللہ، بے شک،
اور کوئی ہمارا ولی نہیں، اور ہم اسی کے راستے پر چلیں گے. اسرائیل کو شکست ہوئی ہے، وہاں سوشل اسٹیبلٹی آئی ہے. پہلے لڑائیاں ہوتی تھی، داخلی جنگیں تھی، تفرقہ تھا. آج وہاں پر شیعہ، عیسائی، دروز، فلسطینی اور اہل سنت بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. پہلے اسرائیل لڑاتا تھا، ابھی انہیں لڑا نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ وہاں پر حزب اللہ وجود میں آئی ہے، اور حزب اللہ اسے کہتے ہیں جو ہر مشکل پر غلبہ پاتی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہی حزب اللہ ہے. پاکستان میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے نفوذ کو روکیں، یہ ڈرون حملے رک جائیں، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے نہ دیا جائے، امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، ہمیں نہ بیچا جائے، یہاں تفرقہ ختم ہو، نفرتیں مٹیں، وحدت ہو، یونٹی ہو، ایک ہی راستہ ہے، وہ حزب اللہ کا راستہ جو قرآن نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں کبھی منزل تک نہیں پہنچائیں گے. وہ جرت اور حوصلہ ہو جو اس عصر کے یہودیوں سے مقابلے کے لیے ہونا چاہیے. سید حسن رسول اللہ نے کہا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر کو، اما تعرفونی انا ابن حیدر، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں علی کا بیٹا حیدر، میں علی کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کا بیٹا ہوں. حیدر کہا تھا کیوں؟ کیونکہ خیبر میں علی نے کہا تھا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے مرحب کے مقابلے میں. انا الذی سمتنی امی حیدر، میں حیدر کا بیٹا ہوں. پھر کہا پہلے تمہاری جنگیں اور لوگوں سے تھی، اب تمہاری جنگ پتہ ہے کس سے کے ساتھ ہے؟ محمد عربی کے بیٹے کے ساتھ ہے، علی کے بیٹے کے ساتھ ہے، فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ ہے، حسن اور حسین کے بیٹے کے ساتھ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں. پاکستان کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حزب اللہ بنیں گے پھر پاکستان میں امن آئے گا، امریکہ کا مقابلہ ہوگا، اگر وہاں وہ چند ہزار اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، ہم یہاں کئی کروڑ ہیں امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں ہم لوگ امریکہ کو شکست، ہم حزب اللہ بنیں گے شکست دے دیں گے ان کو، قرآن نے کہا حزب اللہ بنو غلبہ پاؤ گے، اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون، بتحقیق حزب اللہ ہی غلبہ پانے والی ہے، حزب اللہ ہی کامیاب ہونے والی ہے، قرآن نے کہا ہے۔ لہذا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی سرزمین پر وطن کے بیٹوں کو حزب اللہ بنانے کی طرف سفر کا نام ہے، وہ پارٹی جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک وصیت کی تھی کہ لیٹر لکھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بیٹے احمد خمینی کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اگر میرے مرنے کے بعد اس کا بینک بیلنس یا پراپرٹی نکلے اسے گرفتار کیا جائے اور اسے پوچھا جائے کہ تو کہاں سے لایا ہے۔ امام خمینی کا بیٹا احمد خمینی انقلاب کی تحریک میں امام خمینی کے ساتھ تھا، ایک عہدہ بھی اس کو نہیں دیا، اسے کہا کہ تو کسی بھی حکومتی معاملے میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آج تو اللہ خامنئی کے بیٹوں کو کوئی جانتا ہی نہیں، نام ہی نہیں ہے، بیٹوں کو حق ہی نہیں ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ اب پاکستان کے حکمرانوں کے بیٹے دیکھیں کیا کرتے ہیں، چیف جسٹس کا بیٹا دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں شریفوں کا بیٹا دیکھ لیں، گلانی کا بیٹا دیکھ لیں، کیا نام ہے اس کا، موسیٰ گلانی دیکھ لیں، بیٹے کیا کرتے ہیں، یہ بدماش ہیں بیٹے، ان کے بدماش بیٹے، انہوں نے گھروں میں بدماش پالے ہیں، ان کو جرت کیسے ہو جو کچھ بھی کہے۔ تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مادر وطن کو امن لوٹائیں، نامنی کی خزاں ختم کر کے امن کی بہار لائیں، نفرتوں کی خزاں ختم کر کے محبت کی بہار لائیں، تفرقے کی خزاں مٹا کر وحدت کی بہار لائیں۔ امریکہ کے سٹیکس کو روکیں، ہم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایران میں امریکہ کو ہم نے شکست دی، عراق میں ہم نے دی، لبنان میں ہم نے دی، اور پاکستان کی سرزمین پر بھی ہم امریکہ کو شکست دیں گے، ہم امریکہ کو روکیں گے۔ لہذا پہلے سے مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا سسٹم کیسے مضبوط ہوگا، امریکہ کے دباؤ کا، عالمی اداروں کے دباؤ کا، عالمی سازشوں کے دباؤ کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا ضروری ہے اس وطن کے اندر وطن دوستی کی ترویج کی جائے، پارٹیوں کے جھنڈوں کی جگہ ہمارے ہاتھوں میں وطن کا پرچم ہو، پاکستان کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں، یہی بیداری کا سلسلہ ہے، آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے۔ اس ملک میں سارے مظلوم ہیں، پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا، سنی بھی مظلوم ہیں، شیعہ بھی مظلوم ہیں۔ دیکھیں داتا دربار حملہ ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، عبداللہ شاہ غازی حملہ ہوا یا نہیں ہوا، کتنے مزاروں پر حملے ہوئے، کتنے اولیاء اللہ کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر سولی چڑھایا گیا، وہی نہیں ہوا، اہل تشیع بھی مظلوم ہیں، جنہوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا وہ مظلوم ہیں۔ شیعہ اور سنی اکٹھے ہوں گے پاکستان بچ جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، ہم مظلوم ہیں۔ شیعہ تین طرح سے مظلوم ہیں، ایک پاکستانی ہونے کی جیسے مظلوم ہیں، جو پاکستان پر ظلم ہوتا ہے وہ بھی ہم پر ہوتا ہے، ایک عام مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہم اس میں بھی وکٹم ہیں، اور ایک شیعہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر ظلم ہوتا ہے، تین حوالوں سے ہم مظلوم ہیں۔ اب گلگت سے لے کر کوئٹہ تک دیکھو، ہمارے پاکستان کربلا ہے ہمارے لیے، کئی ہزار ہمارے شہید ہیں، ایک کے قاتل کو بھی سزا نہیں ملی، ہم مظلوم ہیں، اس مادر وطن کے وفادار بیٹے ہیں، ہمارا پاکستان کے کسی دشمن سے تعلق نہیں ہے، ہمارا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل سے نہیں ہے، انڈیا سے نہیں ہے، افغانستان سے نہیں ہے، اور ان مسلمان ممالک سے بھی نہیں ہے جس ملک میں دہشت گردوں کو پیسہ دیتے ہیں، دہشت گرد پالتے ہیں، اور پاکستان کے ان جنسیوں سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے جنہوں نے قاتلوں کو پالا ہے، جنہوں نے قاتلوں کے ٹریننگ کیمپ بنائے، ان کی تربیت کی، اور آج اس وطن میں وہ ظلم و ستم کرتے پھرتے ہیں، ہمارا کسی قاتل پالنے والی جنسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کسی امریکہ کے ساتھ، اسرائیل، کسی پاکستان دشمن طاقت سے تعلق نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں مادر وطن گواہ رہنا، ہم تیرے با وفا بیٹے ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی ہے، کبھی دھوکہ نہیں کیا تیرے ساتھ، اور انشاءاللہ کبھی یہ دھوکہ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ با وفا رہیں گے انشاءاللہ. یہ بیداری کا سلسلہ ہے. ہم اگر طاقتور ہو جائیں گے جیسے لبنان میں اہل تشیع حزب اللہ کی شکل میں اکٹھے ہوئے، وہاں نہ امنی ختم ہو گئی، سٹیبلٹی آ گئی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ہر لحاظ سے ان کا وطن بھی آزاد ہو گیا. اب اسرائیل وہاں پر عمل دخل نہیں کر سکتا، کرتا ہے شکست کھا جاتا ہے. میں بھی چند دن پہلے لبنان تھا، سید کہہ رہے تھے مجھے، وہ سید جس نے اسرائیل، جس کے بارے میں اسرائیلی لوگ کہتے ہیں کہ سید حسن رسول اللہ سچا ہے، ہمارے حکمران جھوٹے ہیں، اس لیے کہ وہ صادق نبی کا بیٹا ہے، وہ اولاد رسول میں سے، وہ سچا ہے، وہ سچے معصوموں کی اولاد میں سے ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اسرائیلیوں نے جب جنگ میں شکست کھائی، کہا دو ناموں نے ہمیں شکست دی ہے، انالیسس کیا انہوں نے، یا کبھی یوٹیوب میں دیکھیں ان کے پڑھیں، اسرائیلی کہتے تھے ان کے فوجیوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے تھے، یہ تمہارے ہاتھ پاؤں کس نے کاٹے ہیں؟ کہتے کہ تلوار سے ایک بندے نے کاٹے ہیں. انٹرویو اور ان کے بعد اسرائیلیوں نے ان کو کہا یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کو اسپتال میں بھیج دو. تلوار کون چلاتا تھا؟ تمہارے پاس تو ایڈوانس اسلحہ تھا. کہا وہ شخص آپ کو پتا نہیں ہے، سفید گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، اتنی تیز رفتار اس کی ہوتی تھی، اس سے کہ پہلے کہ ہم نشانہ لگائیں وہ ہمیں آگے ہمارے ہاتھ کاٹ ڈالتا تھا. ہم نے وہاں وہ حزب اللہ کی شکل میں اہل تشیع اکٹھے ہوئے، طاقتور ہوئے، لبنان آزاد ہو گیا، وہاں جھگڑے ختم ہو گئے، اسٹیبلٹی آ گئی. دنیا کا کوئی ملک وہاں دخالت کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، جبکہ چھوٹا سا ملک ہے، لاہور ڈویژن جتنا ہے. ہم اہل تشیع بھی اگر منظم ہوں، طاقتور ہوں، وعدت کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے گی، امن کی آواز میں طاقت پیدا ہو جائے گی، ظلم کے خلاف آواز میں طاقت پیدا ہو جائے گی، عدل کے لیے طاقت پیدا ہو جائے گی. عدل ہماری میراث ہے، عدالت ہماری میراث ہے. ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں عدالت کے راستے میں. ظالموں کے خلاف تاریخ میں سب سے بڑی قربانی ہم نے دی ہیں، خون کے دریا سے گزر کر ہم آئے ہیں، دیواروں میں زندہ ہم چنے گئے ہیں، جلا وطن ہم ہوئے ہیں، زندانوں میں ہم ڈالے گئے ہیں. عدل ہماری میراث ہے اور ظلم سے لڑنا بھی ہماری میراث ہے. لہذا ہمارے لیے ننگ ہے ہم کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کرپٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی چور کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان بیچنے والے کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں. لہذا منظم ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، طاقتور ہوں گے. کراچی میں آپ نے دیکھا، کراچی کی تاریخ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر کوئی ظلم کرتا ہے، میڈیا بھی ظلم کرتا ہے نا، ہماری آواز دباتا ہے، ایسے ہے ہمارے ساتھ، آواز دباتا ہے. کہیں پر بلی گٹر میں گر جائے تو بریکنگ نیوز آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو تو میڈیا آپ کو کل کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. البتہ بعض آزاد لوگ بھی میڈیا میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو مالکان ہیں پتہ نہیں کس کے ساتھ ان کے رشتے اور تعلقات ہیں، وہ بیچ دیتے. جی ٹھیک ہے. تو کراچی میں سب جماعتوں نے اجتماع کیا، ہم نے بھی کیا، 7 لاکھ کے قریب لوگ جمع تھے کراچی میں، نشتر بار سے لے کر بازار قائد تک، اور دور کئی کلومیٹر تک لوگ تھے. ڈی اے خان میں، جنگ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، سیون شریف میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، تمام شہروں میں اجتماع کیے. ہم مارے گئے، ہمارے لوگ چلاس میں مارے گئے، ہمارا سیاسی پارٹی سے گلہ بھی ہے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، ہمارے لیے جس طرح سے آواز ساری چیز نہیں اٹھائی جاتی، اس لیے کمزوروں کے لیے کوئی نہیں آواز اٹھاتا، طاقتوروں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، کوئی بڑے آدمی کا کوئی گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو سارے لوگ اس کی عیادت کو چلے جاتے ہیں، غریب کا بچہ مر جائے کوئی پوچھنے نہیں جاتا، کمزوروں کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم نے طاقتور بننا ہے. کمزور رہنا گناہ ہے اور جرم ہے، مظلوم بن کے رہنا، سر جھکا کے رہنا گناہ ہے اور جرم ہے. ہم طاقتور بنیں گے اور سر اٹھا کے رہیں گے انشاءاللہ. ایسا منظم ہو رہے ہیں. چلاس کا واقعہ ہوا، دنیا نے دیکھا، اب ہم کمزور نہیں رہے. پاکستان کے 85 شہروں میں دھرنا ہوا، 9 دن ہم پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہے. لندن میں پاکستان امبیسی کے باہر دھرنا ہوا، ناروے میں ہوا، جنیوا میں ہوا، آسٹریلیا میں ہوا، یورپ کے باقی ممالک میں ہوا، کینیڈا میں 2 کونسلیٹ اور امبیسی کے باہر ہوا، واشنگٹن میں پاکستان امبیسی کے باہر. ہم منظم ہو رہے ہیں، ہم طاقتور ہو رہے ہیں. لہذا یکم جولائی ہماری بیداری کا دن ہے، ہماری عزت کا دن ہے، ہماری وحدت کا دن ہے، ہماری طاقت کا دن ہے. یکم جولائی طاغوت شکن ہوگا، یزید شکن ہوگا، شیطان شکن ہوگا، دشمنوں کو مایوس کرے گا، اپنوں کو خوشحال کرے گا. اور اہل بیت کے ماننے والے لاہور اور اطراف کے علاقوں سے ہاتھوں میں پرچم وفا لے کر اور زبانوں پر ایک ہی صدا ہوگی، لبیک یا حسین کہتے ہوئے مینار پاکستان آئیں گے. آزاداری کے ذریعے ہم نے وہ قرض جو ہماری گردنوں پر تھا رسول کی طرف سے ہم ادا کرتے آئے 1400 سال سے. رسول نے کہا تھا کہ میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. میری رسالت کا اجر کیا ہے؟ میرے اہل بیت سے مودت کرو. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کا اظہار کیا جائے. آپ بتائیں نا، اگر کوئی غم کی حالت میں ہو تو اسے محبت کیسی کی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ غم میں شریک ہو کر. ہم 1400 سال سے ماتمی اور زدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اولاد کو بے گناہ مارا گیا، رسول کی بیٹیوں کو قیدی کر کے بازاروں میں پھرایا گیا. ہمارے ہاتھوں میں جو ہم عزادار ہیں ماتمی ہیں. کیوں ماتمی ہیں؟ کربلا میں فقط حسین کا قتل نہیں ہے، اس لیے ماتمی ہے کہ ہائے عدالت قتل ہوئی ہے، شرافت قتل ہوئی ہے، عزت قتل ہوئی ہے، غیرت قتل ہوئی ہے، انسانی کرامت قتل ہوئی ہے، حیا، وفا، شرافت، تمام فضیلتیں قتل ہوئی ہیں. جو بازاروں میں رسن بستہ کر کے رسول کی بیٹیوں کو لے کے گئے ہیں، یہ انسانی غیرت کو قیدی بنا کے پھرایا گیا ہے. ہم ماتمی ہیں، ہم عزادار ہیں، اس لیے عزادار ہیں. لہذا قیامت تک عزادار رہیں گے، یہ درد کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارے رسول کی اولاد پر ظلم ہوا ہے اور یزیدوں نے کیا ہے. اور یہی ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اگر حسین 72 کے ساتھ یزیدوں کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتا نا، ہم تاریخ کے ہر موڑ پر یزیدوں کے مقابلے میں سر نہیں جھکائیں گے، سر اٹھا کے رکھیں گے. ہم وہ یکم جولائی کو جو آزاداری بھی ہوگی نا، وہ پاکستان کی تاریخ ہی بے مثال آزاداری ہوگی. دنیا دیکھے گی کہ کس طرح لبیک یا حسین اور حسین کی ازا اس جگہ ہوئی ہے جہاں پاکستان شروع ہوا تھا، اور پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا. انشاءاللہ وہاں شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، اور ہر ایک یہی کہے گا لبیک یا حسین. ہم پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ وہی حزب اللہ بنیں گے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ غلبہ پانے والی جماعت ہے. ہم 5 کروڑ سے زیادہ ہے پاکستان میں. پہلے نمبر پر مسلمانوں میں اہل سنت بریلوی بھائی ہیں، دوسرے نمبر پر اہل تشیعوں کی آبادی ہے. ہم 5 کروڑ اگر سے زیادہ جمع ہو جائیں گے نا، ہماری آواز میں طاقت بھی پیدا ہو جائے گی. اور یکم جولائی ہماری طاقت کا دن ہے، ہمارے روب کا دن ہوگا، ہیبت کا دن ہوگا، دشمن کو مایوس کرے گا اور اپنوں کو خوشحال کرے گا. امید ہے انشاءاللہ ہم جس طرح 1400 سال سے مظلوموں کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مظلوموں کے بھی ساتھ ہیں. اور یکم جولائی مظلوموں کی حمایت کا دن ہے. ہمارے شہید قائد کو ہم سے بچھڑے تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں. انہیں اس جرم میں مارا گیا تھا کہ وہ پاکستان کا استقلال چاہتا تھا، شیعہ سنی وحدت چاہتا تھا، وہ امریکہ کا مخالف تھا، وہ یزیدوں کا مخالف تھا، اس لیے اسے مارا گیا. اور آج وہی پرچم اٹھا کر ہم پھر پاکستان کی کربلا میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اس کربلا میں باقی رہیں گے. ہمارے سر انشاءاللہ کٹیں گے تو پھر نیزوں پر بلند ہوں گے، جھکیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم وہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہمارے سر کٹے ہیں، جھکے نہیں، اور جب کٹے تو پھر نیزوں پر بلند ہوئے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، محبت کو پھیلائیں گے، طاقتور بن کر، کمزور بن کر یہ کام نہیں ہوتے. اور ہمارے نزدیک امریکی سفارتخانہ دہشت گردی کا اڈا ہے. ہم طاقتور ہوں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے پاکستان میں امریکی سفارتخانہ نہیں رہے گا، دہشت گردی کا اڈا نہیں رہے گا. اگر رہے گا تو انہیں پھر اپنا یہ مزاج بدلنا ہوگا، ہمارے ملک کے قانون کی پابندی کرنی ہوگی. وہ اللہ ہم انہیں اس طرح سے اجازت نہیں دیں گے دن دناتے پھرے جیسے ہمارے پاکستان میں واسرائے ہیں. ہم ان کے راستے روکیں گے انشاءاللہ، ان یزیدوں کو پاکستان میں اس طرح سے کھلا نہیں پھرنے دیں گے. اور امید ہے ہم سارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے اور زبانوں پر پھر وہی صدا ہوگی لبیک یا حسین.